الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصالحين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه المتأدبين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليخلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين عن المسور بن محرم رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر وهو يقول لبني شام ابن المغيرة استأذنوني أن ينكح ابنتهم علي بن أبي طالب الحديث درود شريف اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صل عليه اللہ تعالی کی بارگاہ بے کس پناہ میں دعا کہ اللہ تعالی اپنے دین کا فہم نصیب فرمائے اور حضور نبی کریم علیہ تحیت و ثنا کی ذات بابرکات سے ہمارے اعتقاد و عمل کے رشتے مضبوط فرمائے. دعا کے بعد گرامی قدر سامعین، آج کی اس نشست میں میری گفتگو کا عنوان ہے ذہن اور دل کو شکوک اور شبہات سے پاک کرنا اور وہ مقامات جو ذہنی الجھاؤ پیدا کرتے ہیں ان مقامات پر احتیاط سے الجھن پیدا کرنے والی چیزوں سے بچنا، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلقینات میں سے ایک سبق بھی ہے اور آپ کے اسوہ حسنہ اور سیرت طیبہ کے رنگوں میں سے ایک رنگ بھی ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے میں نے سورہ توبہ سے ایک آیہ مقدسہ پڑھی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کا حوالہ قائم کیا ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی الصحیح کے اندر نقل فرمایا ہے۔ قرآن مجید کی آیت پڑھنے کا پس منظر یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت غزوہ تبوک کے لیے سفر پر روانہ ہونے لگے تو کچھ وقت پہلے مدینہ کے رہنے والے چند لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ظاہر ادب کے ساتھ عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ اجازت دیں تو ہم مسجد قباء سے قریب بنو سالم کے محلہ میں ایک مسجد تعمیر کر لیں جو مسجد بوڑھے لوگوں کے لیے اور بیمار لوگوں کے لیے کام آئے، وہ لوگ جو اپنی ناتوانیوں کی وجہ سے حاضر نہیں ہو سکتے مسجد نبوی میں، وہاں نماز پڑھ لیں، یا بارش وغیرہ ہو تو ناتوان لوگوں کے لیے سہولت ہو وہ اسی مسجد میں نماز ادا کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فی وقت میں تبوک کی طرف روانہ ہو رہا ہوں اور میں مناسب نہیں جانتا کہ میں کسی دوسری طرف توجہ دوں۔ اس وقت مسلمانوں کو ایک بہت بڑے محاذ پر عیسائیوں کے خلاف برسر پیکار ہونا ہے، تو میں پوری یکسوئی کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ تبوک کی طرف روانہ ہونا چاہتا ہوں. واپسی پر اگر اللہ نے چاہا، اس بات پر رسول اللہ علیہ السلام نے زور دیا کہ واپسی پر اگر اللہ نے چاہا تو میں آ جاؤں گا، اور اگر اللہ نے نہ چاہا تو اس کی مرضی. تاثر ان کے دل میں یہی قائم ہوا کہ غزوہ تبوک سے واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائیں گے اور نماز وہ پڑھائیں گے. اب میں عرض کروں کہ مدینہ شریف کے رہنے والوں میں سے ابو عامر ایک شخص تھا جس نے عیسائیوں کا مذہب قبول کیا اور رہبانہ زندگی اختیار کر لی تھی، اور لوگوں میں وہ مرجع تصور کیا جاتا تھا، لوگ اپنے معاملات میں اس کی طرف رجوع کرتے تھے. لیکن اس وقت جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں جلوہ فروز ہوئے تو اس نے محسوس کیا کہ اس کی دکان پر مندہ پڑ گیا ہے اور لوگوں کے رجحانات من کل الوجوہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہو گئے ہیں. ہر روز تازہ انقلابات کے نقوش جمیلہ لوگوں کے سامنے آتے، لوگ جوک در جوک دائرہ اسلام میں داخل ہوتے اور والہانہ محبتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جمال انور کا طواف کرتی. ایک نور و سرور کی اور نگہت و رنگ کی ایسی فکری جنت مدینہ میں دکھائی دینے لگ گئی تھی جس کی نظیر نہ پہلوں میں تھی. اور پھر یہ بوڑھا آسمان اس دور کے بعد بھی یہ نقشہ نہ دیکھ سکا. اس نے سازش کرتے ہوئے آل مکہ سے رابطہ قائم کیا اور مسلمانوں کے خلاف ان کو ابھارا. خزرج کے ساتھ اس کے تعلقات تھے، ان تعلقات کو اس نے استعمال کیا اور نوبت بائیں جا رسید کے سازشیں اور یورشوں کی ظلمتیں مسلمانوں کے خلاف نئے نئے مر کے بپا کرتی ہوئی محسوس ہوئی. غزوہ احد کے دن جس گڑھ کے اندر رسول اللہ علیہ السلام کا پاؤں مبارک پھسل کر آپ گرے اور آپ کے دانت مبارک بھی زخمی ہوئے، وہ گڑے بھی اسی ابو عامر نے کھدوائے تھے تاکہ مسلمان آگے پیچھے ہٹتے ہوئے ان گڑوں میں گریں اور ان کا بدنی اور جانی نقصان ہو. تو یہ شخص یہاں مدینہ سے اسلام کی تحریک کا زور دیکھ کر مدد طلب کرنے کے لیے عراقل کی طرف گیا. ایک روایت ہے کہ راستے میں ہی اس کی موت واقع ہوگی, اور دوسری روایت کے مطابق یہ عراقل سے ملا اور مسلمانوں کے خلاف اس نے مدد طلب کی, اور مدینہ میں جو منافقین تھے ان کو خط لکھا کہ میں آ رہا ہوں, میرے لیے کوئی اماجگاہ بنائی جائے جہاں بیٹھ کر میں مسلمانوں کے مذہب عقیدہ اور ان کی عملی روحانی تحریک کو کمزور کر سکوں. اس کی ایما پر دراصل بنو سالم کے اندر یہ مسجد بنانے کی تحریک اٹھائی گئی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک سے فارغ ہونے کے بعد جب واپس تشریف فرما ہوئے تو ابھی آپ باب مدینہ سے داخل نہیں ہوئے تھے, اللہ تعالی نے جبرائیل امین کو حضور کے پاس بھیجا اور یہ آیات جن کا سرنامہ کلام میں نے حوالہ دیا, رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ منور پر نازل ہوئیں, اور واشراف انداز میں دو ٹوک انداز میں واضح طور پر رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو منع کر دیا گیا کہ آپ وہ جو مسجد بنائی گئی ہے اس میں تشریف نہ لے جائیں. اور ممانعت کے لیے جو پہرایا بیان ہے وہ مسلمانوں کے لیے آج بھی فکری اعتبار سے ہدایت کے کچھ روشن نشانات دیتا ہے, جنہیں بہرحال مسلمانوں کو دیکھنا چاہیے, ملاحظہ کرنا چاہیے, پڑھنا چاہیے, خیال کرنا چاہیے. ارشاد باری ہوا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا, وہ لوگ جنہوں نے بنائی مسجد, ضرارا مسلمانوں کو ضرر دینے کے لیے, تکلیف دینے کے لیے, ان کو دکھ دینے کے لیے, ان کو بکھیرنے کے لیے, انہیں عروبا خسارہ کرنے کے لیے, انہیں نقصانات کا شکار بنانے کے لیے. اس کا معنی یہ ہوا کہ اچھے نام ضروری نہیں ہوتا کہ ان کے عقب میں اچھے پیغام بھی ہوں. بعض اوقات لوگ اچھے ناموں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں اور انہیں غلط مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. قرآن مجید کی یہ ترتیب اور ترکیب بڑی خوبصورت ہے کہ ساتھ مسجدہ بھی کہہ دیا اور مسجدہ کہہ کر کے ضرارا بھی کہہ دیا. حالانکہ یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ انہوں نے جو پلیٹ فارم بنایا یا جو گھر بنایا یا جو چار دیواری بنائی, لیکن قرآن حکیم نے جیسے انہوں نے نام رکھا تھا اسی طرح انہوں نے نقل کیا. انہوں نے کہا یہ مسجد بنا رہے ہیں, رب کریم نے کہا کہ مسجد تو بنائی ہے لیکن اس مسجد کے عقب میں ان کی سازش یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کو دکھ دیں اور تکلیف دیں. اس نے مسجد کی ڈیفینیشن بھی کھل کر سامنے آئی کہ جو مسجدیں ہوتی ہیں وہ تکلیف دینے کے لیے نہیں ہوتی, وہ راحت پہنچانے کے لیے ہوتی ہیں. وہ سکھ دینے کے لیے ہوتی ہیں، مسجدیں چین بانٹنے کے لیے ہوتی ہیں، مسجدیں اطمینان بانٹنے کے لیے ہوتی ہیں، مسجدیں لوگوں کے دلوں کی مسیحائی کے لیے ہوتی ہیں، مسجدیں لوگوں کے دکھوں اور دردوں کے علاج کے لیے ہوتی ہیں۔ اگر مسجد کو ضرر بنا دیا جائے، تکلیف بنا دیا جائے، لوگوں کے دل توڑنے کی جگہ بنا دیا جائے، باعث نفرت بنا دیا جائے، تو قرآن مجید تو یہی کہتا ہے کہ اس کے ڈانڈے رحمت للعالمین سے تو نہیں مل سکتے۔ جو تحریک رحمت للعالمین ہی ہے، اس کے تو اپنے تقاضے ہیں، اس کے تو اپنے تقاضے، اپنی ضرورتیں ہیں۔ تو قرآن حکیم نے گرفت کی، جو کچھ میں سمجھانا چاہتا ہوں، مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھ سے رہ نہ جائے، وگرنہ میں آپ کو بتاتا کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ شریف میں ورود سعید کے فوراً بعد نماز جمعہ شروع کر دی تھی۔ آپ نے مسجد نبوی شریف کے اندر سینکڑوں نہیں، ہزاروں خطبات ارشاد فرمائے تھے۔ اور دلچسپ بات آپ کو بتاؤں کہ آج بھی احادیث کی کتابوں کے اندر رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے خطبات سالم ہیں، محفوظ ہیں۔ جتنی دشمنی کفار کی اور مشرکین کی رسول اللہ علیہ السلام سے تھی، آج کے زمانے میں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن رحمت عالم علیہ السلام نے اپنے خطبات کے اندر، آپ ان کو پڑھیں، آپ دیکھیں گے کہ بیجا جذبات نہیں ہیں، خوش احساسات کی نمائش نہیں ہے، اعتدال ہے، توازن ہے۔ ہر بات میں پتہ چلتا ہے کہ جو بولنے والا ہے اس کے اندر انسانیت کی اصلاح کا درد ہے، اور وہ لوگوں کو بنانا چاہتا ہے، وہ لوگوں کو منزل دینا چاہتا ہے۔ کم از کم خطبہ کو رسول اللہ علیہ السلام کے خطبوں سے خیرات دینی چاہیے۔ بڑا بدقسمت خطیب ہوتا ہے وہ، بدبخت خطیب ہوتا ہے وہ، کہ جو ایک گھنٹہ تقریر کرے لیکن اس کی باتوں میں حضور کی ایک حدیث بھی نہ ہو، اور اس کی باتوں میں قرآن حکیم کی ایک آیت کا پیغام بھی نہ ہو۔ تو سامعین ذی وقار، رسول اللہ علیہ السلام احسن الناس بھی تھے، احسن الخطباء بھی تھے، بلاغت کی انتہا تھی، اور انسانیت کے امام بھی تھے، اور قدوۃ العالمین بھی تھے۔ ان کی ذمہ داری تھی کہ لوگوں کو ہدایت کا پیغام دیں۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ ٹھہراؤ ہے، متانت ہے، سنجیدگی ہے، دعوت میں انتہا درجے کا سوز ہے، تدبندی ہے، انسانیت نوازی ہے، آدمیت نوازی ہے، اللہ تعالیٰ کے پیغام پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے، آیات الہیہ بیان کی جاتی ہیں، قرآن مجید کی بعض اوقات پوری پوری سورت خطبے کا حصہ بنا دی جاتی ہے، اور لوگ سنتے ہیں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے خطبے۔ یہی وجہ تھی کہ پرکاری کے بغیر درمندانہ خطبات نے انسانی ہدایت کے تمام مواقع روشن کر دیے۔ میں نے یہ کہا کہ مسجد کی کمیٹی ہو، یا مسجد کا خطیب ہو، یا مسجد کا خادم ہو، یا مسجد کا امام ہو، یا مسجد کا نمازی ہو، یا مسجد کا فائنانسر ہو، یا مسجد کو چلانے کی تڑپ رکھنے والا خیر خواہ کوئی دائی ہو، یہی لوگ ہو سکتے ہیں جن کا تعلق مسجد سے ہوتا ہے، تو جناب ان کو کوشش کرنی چاہیے، سوچنا چاہیے کہ ہمارے کسی اقدام سے لوگوں کو دکھ تو نہیں پہنچ رہا، تکلیف تو نہیں پہنچ رہی، ہم کسی کو ستا تو نہیں رہے، ہم کسی کے اوپر بیجا بوجھ تو نہیں ڈال رہے جس بوجھ کے نتیجے میں انسانیت کسمسا رہی ہو. یہ ساری باتیں سمجھ آتی ہیں. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، یہ ضرارا کا لفظ جو ہے یہ مقاصد مسجد کے ایمز واضح کرتا ہے. پھر اس کے بعد وکفرا، وہ کیسے مسجد ہو سکتی ہے جس سے کفر کی تبلیغ کی جائے، جس سے کفر کو سپورٹ کیا جائے یا کفر کو اور مشرکین کو مضبوط کرنے کے پیغامات وہاں سے دیے جائیں، وہ اس کو کیسے مسجد کہا جا سکتا ہے؟ عالی جناب، یہ بھی پتا چلا کہ ہمارے جو دشمن ہیں، عیسائی ہیں یا یہودی ہیں یا جو بھی ہیں، ان کی تحریکات میں سے پہلی تحریک یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کو سچ کرنے کے لیے، تکلیف دینے کے لیے، دکھ دینے کے لیے مختلف سازشیں کرتے ہیں، مختلف پروگرامز بناتے ہیں، منصوبہ بندیاں کرتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں، مال لگا رہے ہیں، اپنے غلام چیلے نوکر تلاش کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں ایسے لوگ مل جائیں جو اس مقصد کو پورا پورا کریں. اور مقصد اس ساری عیسائی کا کیا ہوتا ہے؟ کفرا، کہ وہ کفر کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں. ایک زمانے میں بڑا علماء کے درمیان مسئلہ پیدا ہوا کہ مغربی دنیا کے اندر گورنمنٹ جو ہے وہ مسجدیں تعمیر کرنے کے لیے پیسے دیتی ہے، وہ کہتی ہے یہ مسجد تعمیر کر لو، نماز پڑھو، ہم تمہیں روکتے نہیں ہیں، ہم نماز پڑھیں، ہم تمہیں سپورٹ کر رہے ہیں. اور مغربی دنیا کی چھاتی پر جو اکثر مسجدیں تعمیر کی گئی ہیں وہ یورپ کے بینکوں سے بلینز کے حساب سے سودی پیسہ لے کر وہ مسجدیں تعمیر کی گئی ہیں. ایک موقع پر جب میں ہاؤس آف کامنز میں خطاب کے لیے گیا تھا تو میں نے یہی کہا تھا کہ اے کاش یورپ کے مسلمان کچی مسجدوں میں نماز پڑھتے ہوتے، اور عالی شان مسجدیں جو بلینز کے حساب سے پیسہ لگا کر بنائی گئی ہیں، عالی جناب، وہ سود کے پیسوں پر بنائی گئی ہیں. اپنے زمانے میں اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر اس مسئلہ پر پڑی تھی. ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ کیا کافر اگر چندہ دے تو اس کے چندے سے مسجد بنائی جا سکتی ہے؟ تو اعلی حضرت نے کہا نہیں بنائی جا سکتی ہے. کافروں کا پیسہ لے کر کے کھپانا، شاید اب تو فتووں کی زبان کند ہو گئی ہے اور اتنی کنفیوژنز کریٹ کر دی گئی ہیں کہ بڑا مشکل ہو گیا ہے فتوا لینا بھی، فتوا دینا بھی. لیکن بہرحال اتنی بات تو سمجھ آتی ہے کہ مسلمان ان لوگوں کے چاچے کے بیٹے تو نہیں ہیں کہ وہ ان کو پیسے دیتے ہیں، دولت دیتے ہیں، جاؤ تم مسجدیں بناؤ، تم یہ طریقے چلاؤ، تم یہ کرو. اس کے عقب میں ان کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں. تو علی جناب، قرآن مجید کی اس آیت نے فکر سازی کی، مسلمانوں کی ذہن سازی کی. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا، اس کو کیسے مقصد قرآن کہتا جس میں لوگوں کو دکھ دینے کی بات ہو اور دوسرا کفر کو مضبوط کرنے کی بات ہو؟
میں نے اپنے ہی ایک اجتماع میں یہ جملہ کہہ دیا تھا جس پر میری ایکسپلینیشن ہوئی. مجھے شوق کیا گیا کہ بتایا آپ نے یہ بات کیوں کی ہے.
میں نے کہا تھا کہ ہمارے محبتوں کے سفر میں جو لوگ یورپ کی غلامی کرتے ہیں ان تنظیموں کو نکال دیا جائے. ان سے ہمارا کیا رابطہ ہے؟ ان سے ہمارا کیا مقصد ہوتا ہے؟ ان سے ہماری کیا دوستی ہو سکتی ہے؟ تو ہم سادے ہیں بھائی. ہم اس جدید دور میں بھی جب انسان انسان کو دنیا کے ایک کونے پر بیٹھ کر دوسرے کونے پر شکار بنانے کے لیے میزائل اور ٹیکنالوجی کو زیر استعمال لا رہا ہے, ہم کہتے ہیں کہ نہیں, ہم اس دور کے مطابق نہیں جینا چاہتے ہیں, ہم حضور کے دور کے مطابق جینا چاہتے ہیں. کیا ہو جائے گا؟ کیا فرق پڑتا ہے کہ دال کم مل جائے یا روٹی کم مل جائے؟ تو میرے خیال میں ویٹ قیامت کے دن تو وفا کا ہوگا کہ اللہ کے رسول سے وفا کون کرتا ہے. ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا, ہمارے کسی فعل, ہمارے کسی عمل, ہماری کسی تحریک, ہماری کسی سوچ, ہماری کسی تنظیم, ہماری کسی آرگنائزیشن, ہمارے کسی اقدام سے کہیں کفر کو تو نہیں طاقت پہنچ رہی, ہم کفر کو تو نہیں سپورٹ کر رہے. دیر آ رہا ہوں کفرا, قرآن مجید نے تاکیب کی, گرفت کی, نام انہوں نے مسجد رکھا ہوا ہے صرف, باقی مقاصد مسجد والے نہیں ہیں. اچھا تیسری, و تفریقم بین المؤمنین, انہوں نے جو مسجد بنائی اس کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کے درمیان تفریق ڈالیں, مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈالیں, ان کے دلوں کو پارا پارا کر دیں, ان کے دلوں کو جدا جدا کر دیں. وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ, آپ کو میں ایک حیرت ناک بات بتانے لگا ہوں کہ ہمارے پاکستان کے اندر آپ اگر ٹی وی چینل بنانا چاہیں تو بڑے پھڑے ہیں, بڑی رکاوٹیں ہیں, حکومت نہیں بنانے دیتی, جلدی جلدی لائسنس نہیں ملتا. لیکن اگر آپ انگلینڈ چلے جائیں, آپ امریکہ چلے جائیں, آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ فوراً آپ بنا لیں چینل. اب اور اللہ مجھے معاف کرے, ان ٹیلی ویژن کی سکرینوں پر جس طرح تفرقہ بازی, سیکٹیرین ازم, ایک دوسرے کی پگڑی اچھالنا اور ہوا دی جاتی ہے ان باتوں کو, کنفیوژن کریٹس ہو رہی ہیں, مس کنسیپشنز ہو رہی ہیں اسلام کے بارے میں, تو انداز ہمارا اسلام کے لیے, اللہ پاک کی توحید کے لیے, رسول اللہ علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے لیے اس استدلال سے خالی ہو گیا ہے جس استدلال سے ہم کسی کو متاثر کریں اور وہ آج بھی کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو جناب, اگرچہ میرے نزدیک مسلمان کی معین تعریف ہے, میں نہیں کہتا کہ جو اللہ تعالیٰ کی گستاخی کرے وہ مسلمان ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ حضور کی جو گستاخی کرے وہ مسلمان ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ جو انسلٹ کرے اسلام کی اور قرآن مجید کی وہ مسلمان ہے. مسلمان کی ایک ڈیفینیشن ہے جو اپنی جگہ ہے, لیکن بہرحال قرآن مجید سے اتنی شائستگی تو سیکھ لی جائے, اتنی شستگی تو سیکھ لی جائے کہ ہمارے انداز میں دل ربائی آ جائے, ہمارے انداز تبلیغ میں انسان دوستی آ جائے, ہم کسی کو اپنے سینے میں سمو سکیں. بلا تردد میں یہ بات عرض کروں گا کہ یہ نگاہوں کی مسیحا نفسی اور یہ باتوں کی دل ربائی سرمایہ ہے, لیکن صرف اہل تصوف کا ہے, آل اللہ کا ہے, جن لوگوں نے کسی مرد کامل کے سامنے جناب غلامی کا چلہ کاٹا ہے ان کو پتہ ہے کہ دل کا مقام کیا ہے اور ذہن کا مقام کیا ہے اور مقام انسانیت کیا ہے اور مقام آدمیت کیا ہے. وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. چوتھی چیز کہ انہوں نے کمین گاہ بنا لی، مورچہ، ارصادن مورچہ، کمین گاہ انہوں نے بنائی ہے ان لوگوں کی، لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل، جن نے پہلے ہی سے اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ چھیڑ رکھی ہے. وہ تو اللہ اور نہ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں نہ رسول کریم علیہ تحیت و ثنا کی ذات بابرکات کو مانتے ہیں، وہ تو ان کے مخالف ہیں، انہوں نے جنگ چھیڑ رکھی ہے اور انہوں نے مسجد جو بنائی ہوئی ہے یہ کمین گاہ بنا دی ہے، رسول اللہ علیہ السلام کے دشمنوں کے لیے مورچہ بنا رکھا ہے، وہ لوگ شکار کرتے ہیں آ کر کے اسلام کو اور اسلام کی تعلیمات کو. عالی جناب، ویسے یہ آیت اتری تو ایک بنو سالم کے محلے میں ایک بننے والی چار دیواری کے لیے تھی، لیکن لگتا یہ ہے کہ ہر وہ مقدس نام پر قائم آماجگاہ جو اسلام کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، یہ آیت جو ہے یہ اپنی چوٹ اس جگہ مار کے مسلمانوں کو سمجھا رہی ہے، ان سے دھوکہ نہ کھانا، ان سے دھوکہ نہ کھانا، یہ لوگ اسلام کے خادمین نہیں ہیں بلکہ یہ کمین گاہوں میں بیٹھ کر کے نظام رسول صلی اللہ علیہ نبی الکریم کو شکار بنانا چاہتے ہیں. اگر آپ اس کو کانٹمپریری پالیٹکس نہ سمجھیں تو میں یہ دردناک جملہ نہ کہہ دوں گی کہ یہ جو وکی لیکس کی رپورٹ شائع ہوئی ہے جناب، اگر 10,000 باتیں شائع ہوئی ہیں تو 5,000 جھوٹی ہوں گی، کچھ 4,000 تو ٹھیک ہوں گی نا جی. تو ایسے لگتا ہے کہ سب حمام میں ننگے کھڑے ہیں، سب حمام کے اندر ننگے کھڑے ہیں. میں نے ایک موقع پر مذہبی جماعتوں کے بانیوں اور سرپرستوں کی خدمت میں عرض کی تھی، حضور والا آپ بھی احتیاط سے امریکہ کی طرف سفر کیا کریں، آپ بھی انعامات احتیاط سے وصول کیا کریں، جیسے آج سیاست دانوں کے انکشافات لوگوں کے سامنے آئے ہیں کل آپ کے بھی آئیں گے کہ فلاں مولانا صاحب فلاں جگہ بیٹھے تھے، فلاں جگہ بیٹھے تھے، فلاں جگہ آئے تھے، انہوں نے اتنے پیسے لیے تھے، اتنے ڈالرز لیے تھے، یہ سب کچھ سیکرٹس آؤٹ کر دیا جائے گا اور بڑی رسوائی ہوگی. اور میرے خیال میں وہ آپ کی رسوائی نہیں ہوگی، یہ آپ اسلام کی توہین کر دیں گے، آپ رسول اللہ علیہ السلام کے دین کو نقصان پہنچائیں گے. وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، یہ تو پہلے سے اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف یہ جنگ کر رہے تھے اور انہوں نے الٹا ان کو مسجدیں جو ہیں وہ کمینگاہ کی طور پر دے دی، آؤ جی ادھر سے شکار کرو. وہ اڈا بھی بڑا خطرناک ہے جو اسلام کے دشمنوں کا مسلمان ملکوں میں قائم ہو، لیکن اگر دشمن ملکوں کے اڈے مسلمانوں کی مسجدوں میں قائم ہو جائیں وہ تو بہت خطرناک ہیں، بہت بہت خطرناک ہیں. اب قرآن مجید نے ان کی ویلفیئر کا پول کھول دیا، یہ کہتے ہیں جی ہم مسلمانوں کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں، مسلمانوں کی جہالت دور کر رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، ہم وہ کر رہے ہیں، پیسہ لگا رہے ہیں. قرآن مجید نے کہا وَلَيَخْلِفُنَّ إِلَّا رَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، ایسے لگتا ہے جیسے قرآن کی آیت ابھی ابھی نازل ہو رہی ہے، ابھی اتر رہی ہے. قرآن مجید نے کہا حلف اٹھاتے ہیں، قسمیں اٹھاتے ہیں، إِلَّا رَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، کہ ہم یہ جو جتنے ویلفیئر کے کام کرتے ہیں ہمارا ارادہ نہیں ہے مگر بڑا اچھا ارادہ ہے، ہم تو بہت ہی خادمین ہیں، ہم تو مسلم معاشرے کے اور مسلم سوسائٹی کے خادمین ہیں، ہم ان کو ایجوکیٹ کرنا چاہتے ہیں، ان کو پیسہ دے رہے ہیں، ڈالرز کا سیلاب آ رہا ہے، پاؤنڈز کا سیلاب آ رہا ہے. وَلَيَخْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى. علامہ بیکائی ایک بہت بڑا مفسر ہے، اس نے بڑی مزیدار بات لکھی ہے، اس مد پر بڑی ڈسکشن کی ہے. ان اردنا، یہ ہے نا بہت لمبا کر کے اس کو کہتے ہیں کہ اتنا لمبا کرو کہ جیسے چار الف جو ہے وہ آپ ادا کر رہے ہیں. تو ان اردنا، اللہ بیکائی لکھتے ہیں کہ اس نا میں میسج یہ ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ کوئی ایک تھوڑا ہی ہے کہ جو ارادہ کر رہے ہیں نا، بڑی شکلوں والے ہیں یہ جو ہے نا، یہ جو مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں اور اسلام کو یہ کمزور کرنے پر یہ تلے ہوئے ہیں. ان ردنا الا الحسنا، ہم نہیں ارادہ رکھتے مگر ہم تو اچھا ارادہ رکھتے ہیں، ہمارا تو کوئی گڑبڑ والا ارادہ نہیں ہے. اب ایسے جیسے آپ دیکھیں آسمان پر بدلیاں اکٹھی ہوئی ہوں، کالی سیاہ ہر آنکھ کو نظر آنے لگ گئی ہوں کہ یہ سیاہ ابر ہیں، ان میں ظلمتیں جو ہیں وہ پناہ ہیں، این اچانک اس میں سے بجلی چمکے اور اس میں رحت جو ہے اس کی کڑک جو ہے اسے دل دہل جائے. اگلا جملہ قرآن مجید کا قابل ملاحظہ، واللہ یشہد انہم لکاذبون، اور اللہ یشہد گواہی دیتا ہے. اب دیکھیں اس میں علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں واللہ یشہد، اور اللہ گواہی دیتا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ مخلوق میں کس کا قول اللہ کے قول کے برابر ہو. جناب ہم جب بھی بات کرتے ہیں ممکن ہے کہ ایک خندق حالات کی ہماری آنکھوں کے سامنے ہو اور بے شمار خندقیں ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہوں، اس لیے انسان جو ٹھہرے، لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ تو ایسا نہیں ہے. اللہ تو ہر ایک کو جانے، ہر ایک سے واقف، ہر ایک سے باخبر، ہر ایک کا دل اس کے سامنے، اور وہ کہے واللہ یا شہاد، اور پھر گواہی دینا. گواہی میں تھوڑے سیگوں کی پختگی اور قول کی پختگی، کنکریٹ ہونا، یہ بیان کیا گیا. آگے پھر کلام کو ادھر روک کر کے پھر انا لایا گیا. انا، علامہ سے کاکی لکھتے ہیں کہ پہلے واللہ، پھر یشہدو، پھر انا، بے شک. اب یہ تاکید ثالث ہے، پہلے اللہ پاک کا نام لے کر کے ایک بات کو پختہ کیا گیا، پھر یشہدو کہہ کر کے اس میں اور زور بھرا گیا، پھر انا کہہ کر کے اس میں اور زور میں اضافہ کیا گیا. آگے کائن لہوں، پھر جملہ اسمیہ استعمال کیا گیا. متول کا مؤلف لکھتا ہے کہ جس وقت جملہ اسمیہ لایا جائے تو جملہ اسمیہ تو ویسے بھی جو ہے وہ بڑا پاورفل ہوتا ہے، اس میں طاقت جو ہے وہ بڑی 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 ہوتی ہے. پھر آگے لا، پھر لام قسمیہ لایا گیا، اور لام قسمیہ لا کے پھر اس پر پانچویں تاکید رب ذوال جلال نے داخل کی، لا کاذبون. یہ سارے پکے جھوٹے ہیں، یہ سب کوڑے ہیں. یہ مسلمانوں، تمہاری تہذیب، تمہارا تمدن، تمہارا ایمانی سرمایہ، تمہارے اعمال کی تحریکات، تمہارے روحانیت کے اسباب کو یہ اجاڑ دینا چاہتے ہیں. انہم لکاذبون. اچھا پھر یہ بھی نہیں کہا کہ یکذبون. کاذبون اس میں فائل لایا گیا، اور اس میں فائل جو ہے یہ دلالت کرتا ہے دوام پر اور استمرار پر. اور اگر معنی دوام اور استمرار کا ہو تو معنی یہ قرآن پڑھنے والوں، یہ صرف مدینہ ہی میں نہیں جھوٹ بولتے، قیامت تک بولتے رہیں گے. یہ تاکہ ان کے کردار کو تم بے نقاب دیکھ سکو، بے حجاب دیکھ سکو، یہ تمہارے محسن محسن نہیں ہیں. آگے رسول کریم علیہ تحیت و ثنا کو کہا گیا لا تکم فیہ ابدا. محبوب ان کی اس مسجد میں کوئی ضرورت نہیں ہے کھڑا ہونے، کبھی بھی آپ نہ اس میں جا کر کے کھڑے ہوں. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. اچھا میں اپنے اب عنوان کی طرف آؤں اور کچھ بیانات بیچ میں سے میں خذف کر کے میں اگلی آیت پڑھوں جس کے لیے میں نے یہ آیت سمجھائی. رب عز الجلال نے سارے خطبے کے آخر میں ارشاد فرمایا لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم. ان نے یہ جو مسجد کی عمارت بنائی ہے, بنیاد قائم کی ہے, انہوں نے الجھنوں پر, ریب پر, شک پر انہوں نے یہ بنیاد بنائی ہے. ریبة في قلوبهم, یہ ان کے دلوں میں چبھن ہے. الا ان تقطع قلوبهم, جو ختم نہیں ہوگی مگر ان کے دل پارا پارا ہو جائیں. مانا یہ اشارہ ہے ان کے مر جانے کی طرف, ان کے مٹ جانے کی طرف, ان کے تباہ برباد ہو جانے کی طرف. واللہ علیم حکیم, اور اللہ تعالیٰ علم والا اور حکمت والا ہے. جناب, میں نے جس وقت گفتگو شروع کی تھی تو میں نے کہا تھا کہ خوبصورت آدمی کی خوبصورت زندگی کا ایک نشان یہ ہوتا ہے کہ اس کا دل اور دماغ الجھنوں سے خالی ہوتا ہے, اس میں شکوک اور شبہات پرورش نہیں پاتے, وہ یقین سے بھرا ہوا وہ شخص ہوتا ہے. یہاں ریبا کا لفظ شک ہی کے معنوں میں استعمال ہوا یا الجھن کے معنوں میں استعمال ہوا. اب میں آپ کو ایک حدیث شریف سناؤں, پھر میں تھوڑی سی باتیں مزید کروں. حضرت مسور ابن محرمہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ انہوں نے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو ممبر پر بیٹھ کر یہ فرماتے ہوئے سنا. سامع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی المنبر, حضور ممبر پر جلوہ فروز تھے جب آپ نے یہ بات کی. ہو یقول, تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرما رہے تھے اِنَّ بَنِي هِشَام ابْنَ الْمُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُونِي أَنْ يُنْكِحُوا ابْنَتَهُمْ عَلِيَّ ابْنَ أَبِي طَالِبٍ. او لوگو, یہ جو هشام بن مغیرہ کی اولاد ہے, ان کا قبیلہ, ان لوگوں نے ارادہ یہ کیا ہے کہ اپنی ایک بچی کی شادی علی سے کر دیں, اور اجازت مانگی ہے مجھ سے کہ کیا ہم اپنی بچی کی شادی علی سے کر سکتے ہیں. فلا آذن لهم ثم لا آذن لهم ثم لا آذن لهم, بڑا ویٹ کے ساتھ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا میں نہیں اجازت دیتا, ہرگز اجازت نہیں دیتا, کبھی بھی اجازت نہیں دیتا. اب بلاغت کے اعتبار سے ان پیرایا اور اسلوب پر اگر گفتگو ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے فا تعقیب کا داخل کیا, لا احزن لہم, یہ وہ پاز ہے فا کے ساتھ, ایک خطیب تقریر کرتے 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 چپ ہو جائے تو جس وقت وہ چپ ہوگا تو سامعین جو ہیں وہ سارے اس کی طرف متوجہ ہو جائیں گے کہ پتہ نہیں گلے میں تھوک پھنس گیا ہے, پتہ نہیں یا یہ کوئی اور بات کرنے لگا ہے, کیا ریزن ہے کہ یہ چپ ہو گیا ہے. تو اچانک جس وقت سارے اپنے تمام کے تمام حواس اور آواز اس کی طرف موڑ دیں تو جناب وہ آگے سے ایک امپورٹنٹ بات بتا دے, یہ ایسے ہے, میری بات سنی. تو رسول اللہ علیہ السلام نے فا اس غرض سے داخل کی, انہوں نے کہا کہ اجازت دیجئے تاکہ ہم اپنی بیٹی کا نکاح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کریں, تو فلا آزن, اگر توجہ ہے تو میں محمد کہہ رہا ہوں نہیں اجازت دیتا, میں نہیں اجازت دیتا. اچھا پھر پہلے فا اور پھر تعقیب کا پھر اس پر سما داخل کیا. یہ علماء جانیں گے کہ فا اور سما یہ دونوں کو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے استعمال کیا, اس لیے کہ کبھی کبھی بلاغت کے نقطے پڑھانے والے یہ بھی کہتے ہیں جی یہاں فا سما کے معنوں میں ہے, سما فا کے معنوں میں ہے, تو گویا بعض اوقات ایک معنی سے تجاوز اور بغاوت اور فرار کے لیے کہا جاتا ہے کہ جی فا میں اندر یہ معنی نہیں پیدا ہوتا, یہ سما میں پیدا ہوتا ہے. اور حضور نے تو سما نہیں استعمال کیا, حضور نے فرمایا بات میری بیٹی کی ہے, میں فا بھی استعمال کروں گا میں سما بھی استعمال کروں گا, تاکہ کوئی ابہام نہ رہے اور ہر دل میں اور ہر ذہن میں اور ہر روح میں یہ بات اتر جائے. اللہ اکبر. پھر آپ نے پھر کہا تیسری دفعہ ثم لا اذن له, پھر میں کہتا ہوں کہ میں نہیں اجازت دیتا, نہیں اجازت دیتا, نہیں اجازت دیتا. مزیدار بات یہ ہے کہ یہ اجرے میں نہیں فرما رہے ہیں, ممبر پر چڑھ کر فرما رہے ہیں, اور جس وقت ممبر پر چڑھ کر فرما رہے ہیں تو سارے سن رہے ہیں. الا ان یحب ابن ابی طالب ان یطلق ابنتی ابنتا ہوں. ہاں اگر علی کو بہت ہی شادی کی ضرورت ہے تو وہ میری بیٹی کو طلاق دے اور پھر جا کے شادی کر لے. گویا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام عالم جلال میں آپ نے فرمایا کہ اگر علی شادی کرے گا تو جا کے کرے, پھر میری بیٹی کو چھوڑ دے. پھر قال الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اس جملے کی خاطر میں نے یہ حدیث سنائی. قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, حضور علیہ السلام نے فرمایا فإنما ابنتی بدعا منی ہو آل مدینہ. سن لو کہ فاطمہ بیٹی نہیں, فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. یریبنی ما رابہا, جو بات میرے فاطمہ کے دل میں جا کر کھٹکتی ہے نا وہ میں محمد کے دل میں بھی کھٹکتی ہے. اگر کوئی اس کو سوئی چبائے گا تو وہ مجھے چبائے گا, اگر کوئی اسے تکلیف دے گا وہ مجھے تکلیف دے گا, اگر کوئی انہیں اذیت دے گا وہ مجھے اذیت دے گا. جناب اس لفظ سے میری غرض تھی یریبنی, یریبنی ما رابہا. پھر آگے کہا وہ یوں زینی ما آزاہا, اور جو چیز میری فاطمہ کو اذیت دیتی ہے وہ مجھے بھی اذیت دیتی ہے. تو حضرت علی المرتضیٰ گھٹنوں کے بل ہو گئے اور کہا یا رسول اللہ میری خواہش نہیں ہے ان کی خواہش ہے, میری خواہش نہیں ہے ان کی خواہش تھی جس کا اظہار انہوں نے کر دیا. راب, اب میں عرض کروں کہ یہ ریب اور شک, اب یہ دو لفظوں کا معنی آپ کی نظر کرنے لگا ہوں. اس سلسلے میں تقریباً درجن سے زیادہ کتابیں الحمدللہ میں نے پڑھی ہیں, لسان العرب سے لے کر تاج تک, تاج سے لے کر کے محیط تک, محیط سے لے کر المفردات تک, المفردات سے لے کر التحقیق تک, التحقیق سے لے کر جمہرہ تک, اور جمہرہ سے لے کر منتہی العرب تک. الحمدللہ یہ ساری کتابیں اللہ پاک نے توفیق دی اور میں نے پڑھی. ریبا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وہ لکھتے ہیں کہ نفسیاتی الجھن اور اضطراب نفس. میں علاج بھی بتاؤں گا کہ کوئی بھی چیز آپ کے دماغ میں الجھن پیدا کر دے یہ ریبا ہے, کٹک جائے جا کے دل میں, چبھے آپ, تنگ ہوتے رہیں آپ, جلتے رہیں آپ کو, رات کو نیند نہ آئے, دن آپ کا مشکل ہو جائے. تو کہتے ہیں کہ ایک معنی اس کا ہوتا ہے الجھن, اور دوسرا معنی ہوتا ہے شک و شبہ. دو چیزیں مساوی سامنے آ جائیں تو پتہ نہ چلے کہ یہ کون سی ہے کون سی ہے, تو دونوں ایک جیسی ہوں. ہاں, جس طرح میں پہلی مرتبہ حج کرنے کے لیے گیا تو بندہ پہلے جو بھی حج کرنے کے لیے جائے اس کو دروازے بھول جاتے, وہ چونکہ سارے ایک ہی قسم کے دروازے ہیں. اگر آپ پڑے نہ ہوں اور آپ کعبہ شریف سے جیت قائم نہ کریں ڈائریکشن، تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ کس دروازے کے سامنے میرا گھر ہے. تو حاجی پہلی دفعہ چل 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 کے ویسے ہی اپنے گناہ معاف کروا لیتا ہے. اللہ سبحانہ اس کو چلنے کا بہت موقع عطا فرماتا ہے. اللہ سبحانہ نے ہمیں بھی موقع عطا فرمایا، تو چار چار کلومیٹر کے بجائے جو 48 کلومیٹر اللہ سبحانہ نے چلنے کی توفیق عطا فرمایا، وہ بھی بھول کے. تو جس وقت دو چیزیں ایک ہی قسم کی ہوں تو وہ ذہن میں شبہ پیدا کر دیتی ہیں، یہ یا یہ یا یہ یا یہ 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 چیز ہے، یہ شک ہے. قرآن مجید نے اس کو ان معنوں میں ریبا کو استعمال کیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک کی جگہ نہیں ہے. اب آئیے، شک لفظ بذات خود قرآن مجید نے استعمال کیا، شک کا معنی کیا ہے؟ میرے پاس ایک عرب مہمان آیا، ایک بڑے پرانے زمانے کی بات، نام نہیں لوں گا اس لیے کہ ویسے چھیڑ چھاڑ اچھی چیز نہیں ہوتی، میں تو لفظ کا معنی سمجھا رہا ہوں. تو کسی وجہ سے میں مسجد میں اپنے کالج میرے میں ایف ایس سی کے پریکٹیکل تھے، تو مجھے جلدی جانا تھا، تو میں نکل پڑا. اور جس وقت میں واپس آیا تو میرا عرب دوست جو میرا کلاس فیلو تھا، بڑا نماز کا پابند، تو وہ مجھے کہنے لگا کہ یش اخی لا ازور حاض المسجد بعدین، میں آج کے بعد اس مسجد میں نہیں جاتا. میں نے کہا کیا ہوا آپ کو، مسجد نے کیا کیا ہے آپ کا؟ آپ کہتے ہیں میں نہیں جاتا. تو مجھے کہتے ہیں کہ قد شک مولانا علی قد المسلی، قد شک مولانا علی قد المسلی. تو وہ ہوا یہ کہ ایک نمازی اور امام صاحب کی آپس میں لڑائی ہو گئی، اور لڑائی ہو گئی اور نمازی نے پتھر اٹھایا اور امام کو مارنے کی کوشش کی، تو امام نے اس کے رخساروں پر چک کاٹ لیا. جس وقت اس نے اس کو چک کاٹا تو وہ میرا عرب مہمان کہنے لگا قد شک مولانا، یہ دانت کو گوشت میں گھسا دینا، اس کو کہتے ہیں کہ شک فلان ان سے نہ ہو، کہ فلان شخص نے اپنا دانت جو ہے وہ فلان کے فلان جگہ جو ہے وہ داخل کر دیا. تو میں نے اس کو کہا کہ قد استعملت هذه الجملہ غلط، آپ نے عرب ہیں لیکن آپ نے جملہ غلط بولا ہے. انہوں نے کہا میں نے کیسے غلط بولا؟ میں نے کہا آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ شک مولانا فی قدہ، آپ نے کہا کہ اعلی قدہ ہی. تو کہتے مل فرق میں نے فی و اعلی، یہ اعلی اور فی میں آپ نے کیا فرق جانا؟ میں نے کہا ما قرات متول و سکاکی و مفتاح العلوم، آپ نے یہ کتابیں نہیں پڑھی، وغیرہ آپ کو پتا ہوتا کہ فی اور اعلی اور فوقہ کا معنی کیا ہوتا ہے. اگر آپ کہنا چاہیں نا یہ چھت میرے سر پر ہے، اور اگر آپ کہہ دیں کہ السقف اعلی راسی، تو یہ جملہ غلط ہوگا. آپ بولیں گے السقف فوق راسی، کہ یہ جو چھت ہے میرے سر کے اوپر ہے، اس کا مطلب ہے ساتھ میرے چپکی ہوئی نہیں ہے، ڈفرنس ہے اس کے اندر، ہے اوپر ہی ہے، اس کے لیے فوقا کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اور اعلی اس وقت استعمال کرتے ہیں کہ جس وقت یہ عینک ہے تو آپ کتاب کے اوپر رکھ دیں، تو یہ جناب علی اس کو بولیں گے کہ یہ چشمہ جو ہے یہ کتاب کے اوپر ہے، علل کتاب کہیں گے. لیکن اگر کوئی چیز اندر داخل کر دیں آپ اس کے گھسیڑ دیں، تو یہ فوقہ بھی نہیں ہوگا، علا بھی نہیں ہوگا، فی ہوگا. میں نے اس کو کہا کہ مولانا نے اچھے بھلے دانت اس کی رخساروں کے اندر گھسیڑ دیے، اور تو کہتے ہیں علا قدہ ہی، آپ جو یوں کہیں قد شک مولانا فی قدہ ہی. اب وہ کہنے لگا کہ جزاکم اللہ عز سبحانہ من عین تعلمت البلاغہ، آپ نے بلاغت کہاں سے سیکھی ہے؟ میں نے کہا یار ہم پنجابی استادوں سے پڑھے ہوئے ہیں، اور الحمدللہ تعالی علوم اور فنون اپنے اساتذہ سے پڑھے. توجہ جناب، اب شکا کا لفظ دانت کو رخسار کے اندر گھسا دینا، جس وقت کوئی چیز آر پار ہو جائے تو بولتے ہیں کہ فلاں چیز جو ہے وہ شکا، ایک چیز دوسری چیز کے اندر داخل ہو گئی. اسی لیے کہتے ہیں شکک تو بالرمخ، کہ میں نے فلاں شخص کو تیر کے ساتھ زخمی زخمی کر دیا، معنی یہ ہے کہ تیر اس کے وجود کے اندر اندر داخل کر دیا. تو میرے دوست، یہ جو شبہات اور شکوک ہوتے ہیں یہ گویا باہر سے سفر کر کے یہ دل کے آر پار ہو جاتے ہیں، یہ ذہن کے آر پار ہو جاتے ہیں، اور وہ الجھن بن کر کے چبنے لگ جاتے ہیں، اور یقین کی کیفیات جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں. ایک اور حدیث شریف آپ کو سناتا ہوں، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث شریف سنانا چاہوں گا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال شہدنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال للرجل ممن يدعي الاسلام هذا من آل النار. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ کلمہ بھی پڑھا کہ مسلمان ہوا، کہنے لگا میں مسلمان ہوں، میں غلام ہوں آپ کا. تو حضور علیہ السلام نے اس کا کلمہ بھی سنا، اس کو دیکھا مسلمان بھی، حضور نے فرمایا یہ پکا دوزخی ہے، یہ تو آل نار میں سے ہے، یہ دوزخی ہے، یہ جنت میں داخل ہونے والا نہیں ہے. فلما حضر القتال قاتل الرجل قتالا شديدا فاصابته جراحه. غزوہ ہوا، لڑائی ہوئی، اس آدمی نے مسلمانوں کی طرف سے لڑائی کی، خوب کافروں کو قتل کیا، خود بھی زخمی ہو گیا. فقیل یا رسول اللہ الذی قلت انه من آل النار فانه قاتل اليوم قتالا شديدا وقد مات. فقال النبی علیہ السلام الى النار قال فقاد بعض الناس يرطاب. تو رسول اللہ علیہ السلام کو کہا کہ اس نے تو قتال بھی کیا ہے، زخمی بھی ہوا ہے، اور مر بھی گیا ہے، شہید ہو گیا ہے. تو حضور کہتے ہیں پھر بھی دوزخی ہے. رسول اللہ علیہ السلام یہ دوزخی ہے. تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت کر دیں، وغیرہ یرتاب، لوگوں کے دلوں میں چبھن بن گئی ہے یہ. بس اس لفظ کے لیے میں نے یہ حدیث استعمال کی کہ یہ لوگوں کے دلوں میں چبھن پیدا ہوئی ہے، کنفیوز ہو گئے ہیں کہ ایک بندہ اعمال سارے کے سارے نیک کرتا ہے، کلمہ بھی وہ پڑھتا ہے، لیکن رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں یہ دوزخی ہے. تو حضور یہ کھٹک رہی ہے بات کہ کیسے یہ دوزخی ہو گیا، اس کی لاجک سمجھ نہیں آتی، بولتا تو کوئی نہیں ہے لیکن اندر جو ہے وہ زخمی ہو گیا. وبينما هم على ذلك قيل انه لم يمت ولكن به جراحا شديده فلما كان من الليل لم يصبر على الجراح فقتل نفسه فاخبر النبي عليه السلام فقال الله اكبر. ایک بندہ اٹھا اور اس نے کہا یا رسول اللہ میں اس کا قضیہ بتاتا ہوں کہ یہ زخمی جب ہوا تھا تو یہ مر نہیں رہا تھا، اس کی موت نہیں آ رہی تھی، تو اس کا زخم تھا اور کچھ زندگی اور موت کے درمیان تھا، تو اس نے خودکشی کر لی تھی، اور خودکشی کر کے یہ دنیا سے اٹھا تھا. تو رسول اللہ علیہ السلام نے کہا اللہ اکبر، گویا حضور علیہ السلام نے نعرہ لگایا اشہد انی عبد اللہ و رسول، کیا میں نے گواہی نہیں دی تھی کہ میں اللہ کا بندہ بھی ہوں رسول بھی ہوں. صرف میری عبدیت ہی نہ دیکھو نا، ذرا اللہ مانگنے رسالت کا تاج بھی میرے سر پر رکھا ہے، جو رسول دیکھتا ہے وہ غیر رسول تو نہیں دیکھ سکتا، اور جو رسول نہیں ہے اس کو رسولوں کو اپنے اوپر تو قیاس نہیں کرنا چاہیے. جناب رسول اور نبی کو اللہ تعالیٰ علوم سے نوازتا ہے، ماننا چاہیے، تسلیم کرنا چاہیے. ثم امر بلالا فنادى في الناس انه لا يدخل الجنه الا نفس مسلمه. پھر رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ بلال چڑھ منارے پر اور سارے مدینے والوں کو بلا. سارے جناب لوگوں کو بلایا گیا، پھر رسول اللہ علیہ السلام نے خطبہ دیا اور حضور نے فرمایا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے کہتا ہوں کہ جنت میں اس وقت تک کوئی شخص داخل نہیں ہو سکتا جب تک مسلمان نہ ہو. وَإِنَّ اللَّهَ لَيُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ. ہاں کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ فاجر فاسق بندہ ہوتا ہے، اللہ اس کے ذریعے بھی دین کو قوت دے دیتا ہے، لیکن مطلب یہ ہے کہ اس کے اچھے عمل کو نہ دیکھو، جو کچھ نبی کہتا ہے اس کو دیکھو، اور اس بات کو سنو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں. شک اور ارتیاب سے رسول اللہ علیہ السلام نے لوگوں کے دل اور دماغ کو بچایا، بس ایک چھوٹا سا جملہ ہے جو میں بتاؤں گا کہ اگر آپ الجھن میں پڑ گئے، شک میں پڑ گئے، نجات کا طریقہ کیا ہے. یعنی اصل مقصد تو یہ ہے کہ اگر ذہن میں چبھن پیدا ہو جائے تو وہ کیا ہے چھٹکارے کا. لب لباب تو یہ ہے جس کی طرف ہمیں توجہ کرنی چاہیے. لیکن ایک حدیث شریف اور سن لیجیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه يقول صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم احدى صلاتي العشي اما الظهر واما العصر. رسول الله عليه الصلاه والسلام نے نماز پڑھی یا ظہر کی تھی یا عصر کی تھی؟ راوی کہتے ہیں یا ظہر کی تھی یا عصر کی تھی. فسلم في ركعتين، تو دو رکعت پڑھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر دیا. ثم آتا جزعن. یہ میں نے تکرار اس لیے کیا کہ میرا ذہن پرواز کر کے ایک اور جگہ چلا گیا. الحمدللہ کوئی دو دن پہلے میں نے پاک وطن شریف حاضری دی بابا جی کے آستان رحمت پر، تو اللہ بھلا کرے انہوں نے وہ جو باب رحمت ہے وہاں حضوری کا جلوہ بھی ملا. تو جس وقت میں سامنے کھڑا تھا وہاں تو ایک مولانا میرے سامنے تھے، تو وہ کہنے لگے کہ شاہ صاحب آپ والا اشکال تو اب بھی قائم ہے. میں نے کہا کیا؟ وہ اب بھی آپ جائیں تو اسی طرح حدیث شریف لکھی ہوئی ہے، قال الرسول علیہ الصلاۃ والسلام من دخل هذه الباب، جو آدمی اس دروازے میں داخل ہوا اس کے لیے یہ 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 انعام ہے. وہ کہنے لگا کہ باب تو مذکر ہے اور آگے اس کے لیے حاض ہی مونس استعمال ہوا ہے. اور آپ کہتے ہیں قال النبی علیہ الصلاۃ والسلام، حضور نے رحمت عالم علیہ السلام نے فرمایا. اس کے روحانی تجربہ تو میرا اپنا تھا، لیکن اس دفعہ میں نے پھر یہ حدیث شریف ان مولانا کو سنائی جو ابھی میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، کہ جزا کا لفظ جو ہے جزا لکڑی کا کندہ، تو اس کو ہے یہ مذکر. وَأَنَّسَهُ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ضمیر حضور نے مؤنث کی استعمال کر دی، ہے یہ مذکر لیکن ضمیر حضور نے مؤنث کی استعمال کر دی. اس پر علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ تعالی نے فرمایا کہ اشار النبی علیہ الصلاۃ والسلام الی الخشبہ، کہ اصل میں حضور علیہ السلام نے جزا کے اندر خشبہ مؤنث لکڑی کا معنی دے کر کے اس کو مذکر کے بجائے مؤنث بنا دیا. تو عدول الی المصدر جس وقت ہو تو متکلم جو ہے وہ مذکر کو مؤنث اور مؤنث کو مذکر استعمال کرتا ہے. تو میں نے کہا کہ اس حدیث میں بھی اشار النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الی الخشبہ، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے دروازہ جس لکڑی کا بنا ہوا تھا لکڑی کی طرف اشارہ کر کے اس کو حاض ہی کہہ دیا اور باب کو مذکر لے آئے رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام. تو یہ کوئی اشکال جو ہے وہ بنتا نہیں ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کی اور بھی کئی اور بھی توجیحات ہیں ناوی، لیکن میں یہاں صرف آگے بڑھوں گا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کی طرف اس لکڑی کے پاس آ کر ٹیک لگائی. آپ کہیں گے ضمیر کون سی ہے؟ مؤنث کی. جزا مذکر ہے، مؤنث کی ضمیر کون سی آپ ضمیر کہہ رہے ہیں مؤنث کی ہے؟ تو فاستناد الیہا ہا ضمیر مؤنث کی ہے. تو پیچھے مذکر ہے اور ہا ضمیر مؤنث کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استعمال کی. لیکن مغضبہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت مبارک پر جلال تھا، دو رکعتیں پڑھی، سلام پھیرا، آ کر کے ٹیک لگا کر کے اس لکڑی کے ساتھ کھڑے ہو گئے. تو وفی القوم ابو بکر و عمر، قوم کے اندر
بکر بھی تھے اور عمر بھی تھے. فہابا ان یتکلم، دونوں ڈر گئے کہ رسول اللہ علیہ السلام سے بات کریں. کتنے بہادر تھے، لیکن ادب جو ہے وہ جناب مانے ہوا کہا کہ ہم کیسے پوچھیں رسول اللہ علیہ السلام سے. صحابہ کا لفظ جو ہے
قابل توجہ ہے, ڈر گئے دونوں کہ رسول اللہ علیہ السلام سے پوچھیں کہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو دو ہی رکعتیں پڑھائی ہیں. تو فہابا ان یتکلما وخرج سرعان الناس کثرت الصلاۃ. وہ جو جلدی جلدی والے لوگ ہوتے ہیں نا, کہنا جی بلے بلے جی حضور کی ہر بات جو ہے جی وہ دلیل ہے, آج نماز چھوٹی ہو گئی جی جاؤ جی کو, اب چار رکعتیں نہیں ہیں دو ہی ہیں. جو سرعان القوم تھے انہوں نے یہی فتویٰ خرچ کیا کہ حضور علیہ السلام نے جو دو پڑھی ہیں تو بس دو ہی ہو گئی ہیں, آئندہ ہم دو ہی پڑھا کریں گے. رسول اللہ علیہ السلام نے جو دو پڑھ دی ہیں وہ تو نکلتے بنے. اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر سمجھ گئے کہ ہمیں استفسار کرنا چاہیے. تو ایک شخصیت تھی کہ جو اس قسم کی کیفیت پیدا ہو جاتی تو وہ حضور علیہ السلام کو کوئی ایسی بات کرتے تھے جس سے حضور ہنس جائیں. تو وہ بہرحال کوئی بات کر کے رسول اللہ علیہ السلام کو ہنسا دیتے تھے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے کہا کہ جاؤ کوئی بات کرو, حضور جلال میں کھڑے ہیں, کوئی تم ہی کچھ کرو. تو فقام ذوالیدین, تو حضرت ذوالیدین رضی اللہ تعالی عنہ جن کو حضور لمبے بازوؤں والا کہتے تھے, وہ دو لمبے بازوؤں والے, انہوں نے آ کے کہا یا رسول اللہ کثرت الصلاۃ ام نسیت, کیا آپ بھول گئے ہیں یا نماز چھوٹی ہو گئی ہے. فنظر النبی علیہ السلام یمینا و شمالا, تو رسول اللہ علیہ السلام نے دائیں دیکھا پھر بائیں دیکھا. فقال ما یقول ذوالیدین, تو حضور علیہ السلام نے پھر انہوں سے پوچھا یہ کیا کہہ رہا ہے. ما یقول ذوالیدین, یہ کیا کہہ رہا ہے. قالوا صدق لم تصلي الا ركعتين, صاحب نے کہا یا رسول اللہ صحیح کہتا ہے آپ نے دو ہی رکعتیں پڑھی ہیں. فصلى ركعتين وسلم ثم كبر ثم سجد ثم كبر ورفع, رسول اللہ علیہ السلام نے پھر دو پڑھی, پڑھنے کے بعد پھر سجدہ کیا, سجدہ صاحب کیا اور نماز مکمل کر لی. سوچنے والی بات یہ ہے کہ کعبے کی طرف پیٹھ بھی ہوئی, بڑی باتیں بھی ہوئیں, سوال بھی کیا گیا, جواب بھی ہوا, صحابہ نے بھی کہا ایسا ہی ہوا ہے, یہ ساری باتیں ہوئیں لیکن حضور نے پھر نماز پڑھائی. اس کا مطلب حضور سے باتیں کرنے سے نماز نہیں ٹوٹتی. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے باتیں کرنے سے صحابہ کی نماز نہیں ٹوٹتی. کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ یہ درمیان کا فعل ہے, ہو سکتا ہے اس کے بعد کوئی ناسخ ہو, یہ فعل ناسخ منسوخ ہو گیا ہو رسول اللہ علیہ السلام کے کسی دوسرے فعل سے. جورس پروڈنس یعنی جو اصول قانون ہے, اصول فقہ ہے, اس کے مطابق تو کوئی بندے کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ ناسخ کوئی ہوگا اس کے بعد. پہلے پہلے حضور باتیں کر لیتے تھے, لیکن اس کا کیا آپ کریں گے کہ جس وقت آخر میں جس وقت ابو بکر صدیق کو حضور نے مسلح پہ کھڑا کیا تو خود جناب حضور اپنے کمرے اور حجرے سے باہر نکلے. تو بخاری کی حدیث ہے, حضرت انس کہتے ہیں ہم سارے کعبے کے بجائے حضور کی طرف مڑ گئے, دیکھنے لگ گئے ہم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے لگ گئے. اور پھر وہ کہتے ہیں حضور کا چہرہ ایسے تھا جیسے مصحف قرآن مجید کا کوئی ورق ہے جو نور نور, نور ہے اور روشنی روشنی ہے. یہ نقشہ کھینچا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے. عالی جناب, اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کی تکمیل حضور کے تصور ہی سے ہوتی ہے. ایسا کوئی اگر کوئی انداز فکر ہے کہ جس میں کوئی کہے کہ حضور کا تصور آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے, یہ قرائن کے خلاف ہے, آثار کے خلاف ہے, حدیث کے خلاف ہے, قرآن کے خلاف ہے. رسول اللہ علیہ السلام کی سیرت اور آپ کی سنت بیضا سے جو کچھ سمجھ آتی ہے وہ یہی ہے کہ جن لوگوں نے تاخیر کی تھی کہ نماز پہلے مکمل کر لیں, حضور نے بلایا تھا تو رب ذوالجلال نے یہ آیت حضور کے سینے پر نازل کی تھی, ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول, کہ جس وقت رسول بلائے تو نماز چھوڑ دو, میرے رسول کے پاس آ جاؤ نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ مغز دین اور روح ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے. جناب تو یہ کہا کہ راب الناس, اب میں پھر رابہ پر پہنچا کہ تردد پیدا ہو گیا تھا لوگوں کے ذہن میں, اور جس وقت تردد پیدا ہو گیا تو اس تردد کا حل جو ہے وہ ایسے نکلا. اب اس کا معنی یہ نکلا کہ شک بمانہ تردد جو ہے وہ بھی استراب کے معنوں میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے. یہ بازو جس وقت آپ اس طرح سردی بہت لگے اور سردی لگے اور آپ اس طرح جس طرح حاجی صاحب نے بازو باندھے ہوئے ہیں, تو اس کو آپ عربی میں کیا کہیں گے؟ عربی زبان میں آپ کہیں گے کہ شکک تو, صرف اتنا ہی کہہ دیں کہ شکک تو لان, کہ میں نے شکک تو کیا. مانا یہ ہے کہ بازو اوپری چیز ہے اور چھاتی دوسری چیز ہے, جب یہ اس کے اندر داخل ہوگی دونوں پہ وسط ہو گئے تو مانا شکا کا پورا ہو گیا, کہ ایک چیز باہر کی ہے اور جس وقت وہ دوسرے سے مل جائے گی چمٹ جائے گی تو مانا تشکیق کا پیدا ہو جائے گا, ایک کی جگہ دوسری چیز آ جائے. تو میں اب بتاؤں کہ جناب یہ شک ہو یا یہ ہو, اس کا ازالے کا طریقہ کیا ہے؟ تو یاد رکھیے جو ریب کی ضد ہے, تربیب کی ضد ہے, وہ اطمینان ہے, اور جو جناب شک کی ضد ہے وہ یقین ہے. مطلب یہ ہے کہ شک یقین کے آنے سے ختم ہوتا ہے اور اطمینان کے آنے سے ریب اور الجھن ختم ہو جاتی ہے. تو اگر آپ ریب اور الجھن ختم کرنا چاہتے ہیں تو قرآن نسخہ دیتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ خبردار اللہ سبحانہ کا جس وقت ذکر کرو گے ہما دم آپ کا خیال ہی اللہ تعالیٰ کے نام میں ڈوبا ہوا ہوگا تو جناب الجھن کیا ہوگی؟ پھر الجھن نہیں ہے. الجھنیں اس وقت ہوتی ہیں جس وقت دل اللہ عز و سبحانہ کے ذکر سے غافل ہو جائے. جس وقت بندہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ڈوبا ہوا ہو, اس کو کسی کی پرواہ ہی نہ ہو, تو الجھنیں اگر اس کا نقشہ دیکھنا ہو تو مجھے بتائیے, کیا حضرت بلال کو جب انگاروں پر لوٹایا گیا تو جلد جل تو رہی تھی, ادڑ بھی رہی تھی, لیکن پرواہ اس لیے نہیں تھی, پرواہ اس لیے نہیں تھی کہ دل میں اطمینان تھا, حضور کو دیکھے جا رہے تھے, زبان پر احد احد کا کلمہ جاری تھا, اس ذکر الہی نے ان کے دل کو, ان کے باطن کو, اور ان کے نس نس کو اطمینان سے اور سرور سے بھر دیا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اور اب یقین رہ گیا, شک کی ضد جو ہے وہ میں نے بتایا تھا کہ وہ یقین ہے. تو ہم قرآن مجید سے پوچھتے ہیں کہ اس شک کو کس طرح ہم ختم کریں؟ قرآن مجید کہتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ عقل یقین. قرآن مجید کہتا ہے اللہ تعالیٰ کے اپنے رب کی اتنی عبادت کر کہ تجھے یقین آ جائے گا. تو گویا عبادت یقین دیتی ہے اور ذکر اطمینان دیتا ہے, یہ دو چیزیں ہیں. اب اس میں ایک وجہ ہے کہ عبادت چیز کیا ہے, کہ عبادت یقین کیسے دیتی ہے. بس میں ایک جملے سے اشارہ کرنے لگا ہوں پیارے, عبد اصل میں تعبید کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس وقت گھوڑا سدانا چاہیں تو جو چھوٹا گھوڑا ٹانگے کے پیچھے باندھتے ہیں اس کو بولتے ہیں تعبید ہو رہی ہے اس کی, یہ ایک بڑے کو اپنا نمونہ بنا کے اس کے پیچھے چل رہا ہے. تو عبادت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنے افعال دینیہ کے اندر نمونہ حضور کی ذات کو بنا لے, جس وقت ان کے نام کی مالا جپے گا, ان کی سنت کو اختیار کرے گا, ان میں ڈوب جائے گا اور کوئی مرشد کامل اس کی زندگی میں اتر جائے گا اور اپنے آپ کو پابند بنا لے گا تو اللہ عزت سبحان اس کو یقین کی دولت سے بھی مالا مال فرما دے گا. گویا شک اور ریب کا علاج اللہ تعالیٰ کے ذکر اور عبادت سے ہے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. رسول اللہ.